أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا.
صدق الله
العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله. آج حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف فضائل صدقات مطالعہ کر رہا تھا تو دل چاہا کہ کسی کو آج کی نشست میں سنایا جائے، اس کی تکرار کی جائے. یہ آیات جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی کا ترجمہ اور تھوڑا سا اس کی تشریح اس میں درج فرمائی ہے. سورۃ دہر رکوع ایک، ترجمہ پڑھتا ہوں. سورۃ تو ہمارے قاری حافظ احمد جلال بھائی نے پڑھی ماشاءاللہ، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام شراب پیویں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایسے چشموں سے بھرے جاویں گے جن سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں. ان چشموں میں یہ عجیب بات ہوگی کہ وہ جنتی لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں لے جائیں گے، یعنی یہ چشمے ان کے اشاروں کے تابع ہوں گے. یہ ایسے لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے واجبات کو، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی عام ہوگی کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اس دن پریشانی میں مبتلا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، باوجود یہ کہ وہ قیدی کافر اور لڑائی میں برسرے پیکار ہوتے تھے. اور وہ لوگ اپنے دل میں یا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم اس کا تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا، یعنی قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں. بس اللہ جل شانہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کو اس پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس حالت میں کہ وہ جنت میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. نہ وہاں گرمی کی تپش پاویں گے نہ سردی، بلکہ معتدل موسم ہوگا، اور درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوشے ان کے متی ہوں گے کہ جس وقت جس کو پسند کریں گے وہ قریب آ جائے گا، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخورے لائے جائیں گے، ایسے شیشے جو چاندی کے ہوں گے، یعنی وہ شیشے بجائے کانچ کے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے جو اس عالم میں دشوار نہیں، اور ان کو بھرنے والوں نے صحیح اندازے سے بھرا ہوگا کہ نہ ضرورت سے کم نہ زیادہ. اور وہاں کافوری شراب کے علاوہ ایسے جام شراب بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، جیسا کہ جنجر کی بوتل میں ہوتا ہے. یہ ایسے چشمے سے بھرے جائیں گے جن کا نام سلسبیل ہے. کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور سونٹ گرم، مطلب یہ کہ وہاں مختلف المزاج شرابیں ہیں، اور اس کو ایسے لڑکے لے کر آتے جاتے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے حسین اگر تو ان کو دیکھے گا تو یہ گمان کرے کہ یہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں. اور جو چیزیں اوپر ذکر کی گئیں یہی فقط نہیں بلکہ جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تو وہاں بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑا ملک نظر آئے گا. ان لوگوں پر وہاں باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور موٹے ریشم کے غرض مختلف انواع کے بہترین لباس ہوں گے اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور حق تعالی شانو ان کو ایسی شراب پلائیں گے جو نہایت پاکیزہ ہوگی. اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تم نے جو کوشش دنیا میں کی تھی وہ قابل قدر ہے. سبحان اللہ. یہ سورۃ دہر کی کا پہلا رکوع. فائدہ مدرس شیخ الحدیث قطب الاختار مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا, اس کلام پاک میں شراب کا تین جگہ ذکر آیا ہے اور تینوں جگہ نوعیت شراب اور طریقہ استعمال جدا ہے. پہلی جگہ ان کا خود پینا مذکور ہے, دوسری جگہ خدام کے پلانے کا ذکر ہے, اور تیسری جگہ خود رب العالمین مالک الملک کی طرف پلانے کی نسبت ہے. کیا بعید ہے کہ یہ ابرار کی تین قسموں ادنا اوسط اعلی کے اعتبار سے ہو. ان آیات میں جتنے فضائل اکرام اور اعزاز نیک کام کرنے والوں کے بالخصوص اللہ کی رضا میں کھلانے والوں کے ذکر کیے گئے ہیں, اگر ہم میں ایمان کا کمال ہوا تو ان وعدوں کے بعد کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی چیز بھی گھر میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے سوا چھوڑے. ان آیات میں چند امور قابل غور ہیں. نمبر ایک, پہلے چشمے کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جنتی لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں لے جائیں گے. مجاہد رحمۃ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں گے کھینچ لیں گے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی اور مشک کی مہر ان پر لگی ہوئی ہوگی, اور وہ چشمے کو جدھر کو چاہیں گے ادھر کو اس کا پانی چلنے لگے گا. ابن شعظب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی, وہ اپنی چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کریں گے اسی طرف کو وہ نہریں چلنے لگیں گی. نمبر دو, منتوں کے پورا کرنے کے متعلق قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے والے لوگ ہیں. اسی وجہ سے شروع میں ان کو ابرار سے تعبیر کیا گیا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ منتیں مراد ہیں جو اللہ کے حق میں کی گئی ہوں, یعنی کوئی شخص روزوں کی نظر کر لے, اعتکاف کی نظر کر لے, اسی طرح عبادات کی نظر کر لے. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکرانے کی منتیں مراد ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے یہ منت مان رکھی تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے واسطے ذبح کر دوں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں مشغول تھے, التفات نہیں فرمایا. یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت سے اجازت سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینے کے بعد اٹھے اور دور جا کر اپنے آپ کو ذبح کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو منت کی پورا کرنے کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو اپنے ذبح کرنے سے منع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اپنی جان کے بدلے 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کریں, اس لیے کہ اپنے آپ کو ذبح کرنا ناجائز ہے اور جان کا فدیہ دیت میں 100 اونٹ ہے. نمبر تین, قیدیوں کے کھلانے سے آیت شریفہ میں مشرق قیدی مراد ہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں مشرق قیدی ہی ہوتے تھے, مسلمان قیدی اس وقت نہ تھے. اور جب کافروں کے کھلانے پر یہ ثواب ہے تو مسلمان قیدی اس میں بطریق اولا آگئے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قیدیوں کو جو کافر تھے پکڑ کر لائے تو 7 حضرات صحابہ کرام حضرت بکر, عمر, علی, زبیر, عبدالرحمن, سعد, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ان پر خاص طور سے خرچ کیا. جس پر انصار نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے واسطے ان سے قتال کیا تھا، تم اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہو؟ اس پر ان الابرار سے 19 آیتیں ان حضرات کی تعریف میں نازل ہوئیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت قیدی مشرکین تھے۔ قدادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے ان آیات میں قیدی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ اس وقت قیدی مشرک تھے، تو مسلمان قیدی کا حق تجھ پر اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان قیدی نہ تھے، مشرک قیدیوں میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیر خواہی کا حکم فرماتے تھے۔ ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، چند مشرک قیدی وہاں کو گزرے تو شقیق نے مجھے ان پر صدقہ کرنے کا حکم دیا اور یہ آیت شریفہ تلاوت کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی اس زمانے میں بھی اسی اسلام کی اسی تعلیم پر عمل کرنے کی برکت سے، سنا نا آپ حضرات نے بھی کہ خاتون افغانستان میں کیا تھی، وہ صحافی کہتے ہیں، صحافی مسلمان ہو گئی، ان کی قید میں رہی اور ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر کے بالآخر مسلمان اسلام کی آغوش میں آ گئی۔ نمبر 4، نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اس کو بھی گوارا نہ کرتے تھے کہ ان کے احسان کا کوئی بدلہ چاہے شکر گزاری اور دعا ہی کے قبیل سے ہو، اور دعا ہی کے قبیل سے ہو ان کو دنیا میں ملے، یہ اپنا سب کچھ آخرت ہی میں لینا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی فقیر ضرورت مند کے پاس کچھ بھیجتی تو قاصد سے کہتی کہ چپکے سے سننا کہ وہ اس پر کیا الفاظ کہتا، اور جب قاصد وہ الفاظ دعا وغیرہ کے آ کر نقل کرتا تو اسی نوع کی دعائیں وہ فقیر کو دیتی اور یہ کہتی کہ اس کی دعاؤں کا بدلہ یہ ہے تاکہ ہمارا صدقہ خالص آخرت کے واسطے رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اخلاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی اسی نوع کا معمول نقل کیا گیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال خرچ کرنے کے واسطے طلب کرنے والے کا انتظار کرے وہ سخی نہیں، سخی وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو از خود اس کے نیک بندوں تک پہنچائے اور ان سے شکریہ کا امیدوار نہ رہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے ثواب پر کامل یقین ہو۔ نمبر 5، جنت کے خوشے ان کے مطیع ہوں گے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خواہش کے تابع ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت کے پھنوں کو کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں چاہیں گے کھا سکیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ میں نصیب فرمائے، کرم سے، فضل سے، لطف سے، احسان سے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر کھڑے ہوں گے تو وہ پھل اوپر کو ہو جائیں گے، اور وہ لوگ اگر بیٹھے ہوں گے تو وہ جھک جائیں گے، اور اگر وہ لیٹے ہوں گے تو وہ اور زیادہ جھک جائیں گے۔ دوسری روایت میں ان سے نقل کیا گیا کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک ہے، اور اس کے درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں، ان کی ٹہنیاں اور پتے موتیوں کے اور زبرجد کے ہیں، جن کے درمیان پھل لٹکے ہوئے ہیں، اگر وہ کھڑے ہوئے کھانا چاہیں گے تو کوئی دقت نہیں، بیٹھ کر یا لیٹ کر کھانا چاہیں گے تو وہ اس کے بقدر جھک جائیں گے۔ نمبر 6، چاندی کے شیشوں کا مطلب یہ ہے کہ چاندی سے ایسے بنائے جائیں گے جیسا کہ شیشہ ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تو چاندی کو لے کر اس قدر باریک کر لے کہ مکھی کے پر کے برابر باریک کر دے، جب بھی اس کے اندر کا پانی نظر نہ آئے گا، لیکن جنت کے آب خورے چاندی کے ہو کر شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت کی ہر چیز کا نمونہ دنیا میں ہے، لیکن چاندی کے ایسے آب خوروں کا نمونہ دنیا میں نہیں ہے۔ قتادہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے آدمی جمع ہو کر چاندی کا ایسا برتن بناوے جس میں شیشے کی طرح سے اندر کی چیز نظر آئے تو نہیں بنا سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا شان نزول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو اسی رسالے کے ختم پر حکایات میں نمبر 43 پر آ رہا ہے، اور متعدد واقعات کا کسی آیت کا شان نزول ہونا کوئی مستبعد بات نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں چند واقعات پیش آئے، اس زمانے میں کوئی آیت شریفہ نازل ہوئی تو وہ آیت شریفہ سب واقعات کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں یہ سارے فضائل نصیب فرمائے۔ مطالعہ کا جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اکابر کی جو کتابیں ہیں، ملفوظات ہیں، اس کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ حضرت اکمل محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور بیانات کی تو عجیب تاثیر ہے۔ ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ کسی نے ایک بیان پڑھا اور زندگی بدل گئی، اور پھر وہ ایسے بدلے ایسے بدلے کہ علم کی طرف لگ گئے، عالم ہو گئے، مزید صرف عالم ہی نہیں ہوئے، عالم گر ہو گئے، مدرسہ بھی قائم کر لیا، طلبہ بھی آ گئے، اور ایک سلسلہ چل نکلا یہ صرف ایک واز سے۔ تو عجیب تاثیر ہے اکابر کے کلام میں۔ اللہ کے کلام کیا بات ہے، یہ ساری بیانات اور یہ جو ہیں یہ ساری تفسیریں اللہ کے کلامی کی تو ہوتی۔ اس زمانے میں بھی بہت بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو، روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیا کرو کم سے کم، عجیب برکات ملیں گی۔ یہ جو فضائل صدقات، فضائل اعمال جو اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال، تو ایک دفعہ حضرت سنا ہم نے اس طرح سے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہیں تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کچھ خاص ہدایت آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، محدث تھے، عالم تھے، اور بہت کام کیا دین کا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے جو کچھ دینا تھا میں نے اپنی دو کتابوں میں دے دیا، وہاں سے لے لیجیے۔ وہ دو کتابیں یہی اشارہ تھی، فضائل صدقات، فضائل اعمال۔ جیسے ایک دفعہ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے تو وہاں کچھ لوگ خرید و فروخت میں تھے، فرمایا بھائی تم لوگ یہاں خرید و فروخت میں ہو اور وہاں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی۔ سارے لوگ دوڑ گئے، وہاں جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے ہیں مشغول ہیں، انہوں نے آ کے پکڑ لیا انہیں، ایک چار کر جھوٹ بولتے ہیں آپ، جو بھی بات کی انہوں نے۔ خیر تو کہا کیا کر رہے تھے وہاں لوگ، کہا بھائی وہ کچھ پڑھ پڑھا رہے تھے۔ کہا یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، حضور کی میراث کوئی روپے سونے چاندی تھوڑی ہے، یہ علم دین ہی تو ہے جو دو عالم دونوں عالم سے بڑھ کر کے آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ ہمارے بزرگ تھے وہ انتقال فرما گئے، سمن آباد کی مسجد والے حضرات جانتے ہوں گے، حافظ عبد الخالق صاحب، تو انہوں نے بزرگوں سے سنی یہ بات دہراتے تھے اکثر کہ آزم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے قبر اثر میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ جو مٹی ہے جو آپ کے جسم سے مس ہو رہی ہے، تو علماء سے اس طرح سنا کہ یہ عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھنے کی بات، یہ عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا کہ وہ مٹی جو آپ کے جسم اثر سے مس ہو رہی ہے جب اس مٹی کا یہ مقام ہے تو آپ کے جسم مبارک سے نکلے ہوئے اعمال کا کیا مقام ہوگا؟ آج اس کی قدر نہیں ہے، ان اعمال کی طرف وہ اہمیت نہیں ہے، وہ قدردانی نہیں ہے جو ہونی چاہیے سنت کی. دین کی ایک بات کا سیکھ لینا یا سکھا دینا کتنا ہے بھائی؟ 100 رکعت نفل سے فرمایا زیادہ قیمتی ہے، اور ایک باب کا سیکھ لینا یا سکھلا دینا 1000 نفل سے زیادہ قیمتی. یہ ہے ہمارے دین میں علم کی اہمیت. علم جو ہے فرمایا یہ جنت کا راستہ ہے، اور فرمایا ایک عالم کی ایک عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے ایک عام آدمی کی نبی علیہ السلام کی ایک عام آدمی. میرے والد صاحب اللہ قریق رحمت فرمائے ایک واقعہ بہت تفصیل سے بار بار سناتے تھے. ایک شیطان جو ہے ایک مرتبہ ایک عابد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر سوئی کا جو سوراخ ہے ناکا، اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ سوئی رہنی چاہیے، اونٹ رہنا چاہیے، تو بتاؤ کہ اس میں سے گزر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا لاہور لکھ کو کیا بے وقوفی کی بات ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کہا جی بہت اچھا، چل پڑا. ایک عالم کے پاس پہنچا، ان کو یہ مسئلہ پیش کیا کہ سوئی رہے، اونٹ رہے، آپ بتائیں یہ گزر سکتا ہے اس میں سے، سوراخ میں سے؟ تو عالم صاحب نے جھٹ کہا کیوں نہیں گزر سکتا، اللہ میاں چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اب جو اس کے ساتھ شاگرد تھا اس کا، اس کو اس نے مخاطب کر کے وہاں سے تو رخصت ہو گیا، اس شاگرد کو دکھایا کہ یہ دیکھو وہ جو بڑے میاں تھے وہ تو ہو گئے کافر اس بات کے انکار سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ عالم یہ اپنے علم کی وجہ سے بچا. تو یہ جو جڑنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اہل علم کے ساتھ وابستہ پیوستہ رہ کے چلا جائے، اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد نہیں بنائی جائے، اپنے آپ کو چند باتیں دین کی سیکھ کر اور سمجھ بیٹھے کہ بس اب سارا دین کا کام میں کر رہا ہوں، اور میں نہیں کروں گا تو خدا نہ خاصتا استغفر اللہ نعوذ باللہ نہیں ہوگا کچھ. تو یہ بہت گراوٹ کی بات ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور ان کے پیچھے ہی چلنے میں امتیوں کی فلاح ہے ہر زمانے میں ہر دور میں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو صوفیہ کا بھی بڑا قدردان ہوں اور علماء کا تو ہوں ہی، خود بھی اتنے بڑے جید عالم تھے. فرماتے تھے کہ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کی مثال ہے بڑے لڑکے جیسی، سمجھدار لڑکے جیسی ہے نا، اور جو صوفیاں ہیں یعنی جو علم اتنا نہیں ہے ان کے پاس، ہیں تو اللہ والے، وہ تھوڑا چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں. وہ اگر باپ کی داڑھی بھی کھینچ دیتا ہے تو باپ کو پیار آتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بڑا بچہ کرنے لگے تو تماچا پڑے گا. حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ کرنے بات چیتیں ہیں نا، جیسے ابھی یہ جو ہم نے کلام سنا तो इसको हम क्या कहते हैं, समा कहते हैं। अब वो समा जो शरई समा है, जिस पर जो सूफिया अहले हक के राइज है, वो समा तो ये है जो पढ़ा, जैसे इन्होंने पढ़ने वाला बशरा कलाम में कोई शिर्क बिदत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत का कलाम हो, सुनने वाले भी दीन पर चलने का शौक रखते हो, शौक रखते हो, बस ये है समा की हकीकत। बाकी जो गुमराह लोग हैं उन्होंने उसमें मौसीकी, ढोल ढमाके, उछल कूद और अमरदों से पढ़ाना, ये चीजें शामिल कर दी जो शरीफ नाजायज और हराम है। तो लेकिन एक बहुत जैद आलिम थे, कहना चाहिए मुफ्ती आजम थे हजरत के जमाने में, किसके, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में चले। तो जब वहां उनके यहां ये समा की कोई इस तरह की मजलिस होती थी तो उन्हें इससे इख्तलाफ था और वो इस पर नकीर फरमाया करते थे। तो खैर वक्त गुजरता रहा और एक मरतबा बहुत शदीद बीमार हुए, यहां तक कि बचने की उम्मीद नहीं रही। हजरत को इत्तला हुई तो आप उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। तो अब उन्होंने माफी तलाफी शुरू की कि भाई अब मेरे तो जाने का वक्त आ गया, मैंने आपकी मुखालफत की, आपको मैंने इस तरह कहा, तो आप माफ कर दीजिए हमें। अरे हजरत ने कहा, अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप कोई मेरी मुखालफत थोड़ी, मुखालफत बराए मुखालफत थोड़ी करते थे, आप तो दीन का एक हुक्म समझ के बतलाते थे भाई, आप तो दीन का एक हुक्म समझ के हमें बतलाते थे, दीन की महाफजत का काम अंजाम देते थे, हमें तो ये अफसोस है कि आपके जाने से अब हमें ये बात कौन बतलाएगा। आज की जबान में कह लो कि हमारी, हमारे डोर को कौन सीधा रखेगा। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कि भाई देखो सूफिया जो है ये, इनसे अगर कोई छोटी मोटी चीज ऐसी ऊपर नीचे होती है ना तो बस ये समझो कि ये लाडले हैं, छोटा बच्चा लाडला होता है ना उसकी ज्यादा प्यारी होती है, लाडले हैं ये। लेकिन बड़े बच्चे से उम्मीद नहीं होनी चाहिए होती, और उसको उसको अगर कोई जरा से भी वो गलती करता है उसको फौरन पकड़ हो जाती। तो ये महाफिज हैं, ये उलमा की जमात जो है ये दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इस जमात को कायम फरमाया। देखो भाई अल्लाह में आप सबको ले जाए अपने पाक घर की जियारत और वहां का दीदार नसीब फरमाए, वहां देखें कैसे खड़े होते हैं वो सुरते, जहां किसी ने चूमा चाटी शुरू की पहुंच गए है? उनका ये मिन जाने बिल्ला, अगर वो ये ना करें तो ना मालूम वहां क्या कुछ हो जाए है? बाजे लोग बड़े नाराज होते हैं, अरे ये देखो इनको ये भी नहीं करने देते, वो भी नहीं करने देते, फौरन चिर चिर कोई इधर हाथ उठा के दुआ कर रहा हो उसको ऐसे घुमा देते हैं। अरे इस पर इलाज कर दूंगा आपको, जिस तरफ से सलातो सलाम पढ़ा जाता है। अब बाजे इतने खुश्क है लोग हैं, जिसको कहते हैं बिल्कुल ही गाली किस्म के, कि वो उन्होंने रूसी पढ़ी, सलातो सलाम पेश किया और वहीं से किबला रू हो गए। अब क्या हो रहा है, पीठ जो है वो आदर सलम की तरफ हो रही है, किबला तो मुंह तो उनका हो गया किबले की तरफ, पीठ हो गया आदर सलम की तरफ। हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखलाया, देखिए अदब जो है वो इनके ऊपर खत्म है आज, जो शरीयत को भी यानी मलहूज रखना और सुन्नत का भी लिहाज होना, यानी आदाब का भी, आदाब की रियायत का भी लिहाज होना, ये हमारे बुजुर्गों पे खत्म है। क्या करते हैं हमारे काबिर, कदमैन शरीफैन की तरफ तशरीफ ले जाते हैं, वहां सलाम सलाम पेश किया और अब दुआ के वक्त किबला रू हो गए। अब पीछे कुछ भी नहीं है, कोई बेद भी नहीं है, किबला रू हो गए, पीठ पीछे हो गई तो उधर पीछे तो वो है मस्जिद का हिस्सा है मसलन, وہاں کے بجائے یہاں وہ کام انجام دیتے ہیں کہ یہ بے ادبی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں شریعت اور عشق دونوں کو سنبھال کے چلنا. یہ ہے تصوف. جس کو کہتے ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف یہی چیز ہے بھائی کہ شریعت کو دین کو محبت کے ساتھ ادا کرنا. اور کیا چیز ہے؟ دین پہ عمل تو کرنا ہے لیکن ایک ہے قہر قہر کے ساتھ جبر کے ساتھ بوجھ سمجھ کے کرنا اور ایک ہے خوشی خوشی کرنا شوق کے ساتھ کرنا محبت کے ساتھ کرنا. یہ جو اتنے واقعات سنتے ہیں اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین کے سب رات بھر نفلیں پڑھ رہے عشاء نے شروع کی اذان ہو گئی فجر کی کہ کیا چیز تھی وہ کیا بات تھی جو انہیں رات رات بھر کھڑا رکھتی تھی وہ یہی چیز تھی یہی شوق تھا یہی محبت تھی یہی عشق کی چاشنی تھی ہے نا. اسی کی دعوت ہمارے اکابر دیتے رہے ہیں صوفیہ کرام بزرگان دین اسی چیز کی دعوت دیتے رہے ہیں کہ اللہ والوں سے یہ چیز لے لو انجن لگا لو اسٹیم انجن. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ دیکھو بیل کا چھکڑا جو ہوتا ہے وہ بہت چلے گا بہت چلے گا بیل بہت تگڑا ہے توانا ہے تو چار میل پانچ میل چل جائے گا. گاؤں دیہات میں اب تو خیر وہاں بھی گاڑیاں چلی گئی ہیں چنچی رکشے وہاں بھی چل رہے ہیں دیہات گاؤں میں چائنا والوں نے وہاں بھی پہنچا دی. پہلے زمانے میں کیا بکرے تو حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو اتنا ہی ہے نا چار میل پانچ میل اور یہ ریل کا انجن اس زمان میں نیا نیا آیا تھا وہاں دیکھو یہ اسٹیم کا انجن ہے یہ 300 میل 400 میل کھینچ لیتا ہے ایسے ہوا بھرتے ہوئے چلا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بس فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس یہی چیز ایک عمل ہم لوگ بھی کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے ایک وہ کرتے ہیں. فرمایا عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ہزار رکعت سے زیادہ قیمتی ہے. وہ جس عرفان کے ساتھ جس خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جس معرفت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے دوسرے کو اس کی خبر ہی نہیں. ایک صاحب نفلی حج کرنے جا رہے تھے بزرگ کے پاس دعا کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو؟ کیا جی کیا پہچانیں گے بس جا رہے ہیں پہلے بھی گئے تھے اب پھر جا رہے ہیں. فرمایا کچھ دوستی وستی لگا کے جاؤ. جی فرمائیے جیسا آپ کہیں کب اس سال مت جاؤ ایک سال ٹھہرو ہمارے پاس اگلے سال جانا. دیکھو یہ فرض حج میں تو تاخیر نہیں ہے جس میں فرض ہے تو وہ تو ضروری فوری لیکن اگر فرض کر لیا تو اب اس کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی طالب صادق تھے ٹھہر گئے اور ایک سال میں ان کے پاس رہے سیکھتے رہے سیکھتے رہے ماشاء اللہ اللہ نے نسبت عطا فرما دی اگلے سال بھیجا. اب جب گئے اور آئے تو کہا کیا پایا؟ اب بس ہر قدم پہ مولا کو پایا ہر قدم پہ مولا کو. تو بات یہی ہے کہ آج ہم چل رہے ہیں عبادات کی ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہیں کوشش میں ہیں کہ اصلاح ہماری اصلاح ہو جائے ہماری عقائد درست ہو جائیں ہمارے اعمال درست ہو جائیں ہمارے اخلاق درست ہو جائے عبادات درست ہو جائیں لیکن تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد پتاب بڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکثر کا یہ شعر پڑھا کے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. دیکھو یہ بھی کاملین کی شان ہوتی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم پکے ہیں اور میں چل رہا ہوں میں بھی چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے الحمدللہ. تو اپنے ساتھ وہ بلانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں چلتے رہو ہم بھی چل رہے ہیں آپ کی برکت سے ہم بھی چل پڑیں گے آپ کے آنے کی برکت سے ہماری بیٹی چار ہو جاتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں میں بھی دنیا میں پھنسا ہوا ہوں آپ حضرات کی تشریف آوری سے بیٹھ جاتا ہوں کچھ مذاکرہ ہو جاتا ہے کچھ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ تازگی آ جاتی ہے. تو یہ تو ہم سب کا ایک ہی کشتی تو ایک ہی ہے نا, یہ ماحول, یہ معاشرہ, یہ واسطہ تو ہم سب کا ہے, ٹھیک ہے نا. وہی کمائی کا کی فکر, طالب علم ہے تو پڑھنے کی فکر, تاجر ہے تو کاروبار کی فکر, ملازم ہے تو ملازمت کی فکر, اسی روٹین میں بندھے ہوئے. صبح اٹھے تو فکر دفتر کی فکر, شام تھکے ہوئے آئے, کھایا پیا سو گئے. لیکن انہی اعمال کو کیسے ہم اس کے اندر للہیت اور کیسے اس کا غفلت کو دور کریں, کرنا بھی یہی ہے, کرنا تو پڑے گا. لیکن اسی کے اندر جو ہے وہ روح ڈل جائے گی, یعنی سنتوں کا عرق شامل ہو جائے گا, اور یہ اعمال جو بظاہر دنیا کے معلوم ہو رہے ہیں قرب الہی کا باعث بن جائیں. بہت بڑے اللہ والے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ, جن کی خدمت میں بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لے جاتے تھے, حضرت کے ملفوظات سنتے تھے, سر ڈھونڈتے تھے, اور ان کو اپنا بڑا بنایا ہوا تھا کہ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو, اصل خانقاہ وہ آپ کا کارخانہ ہے, آپ کا دفتر ہے وہ اصل خانقاہ. غور سے سننے کی بات ہے. یہ تو تم گھنٹہ آدھا گھنٹے کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہو, کتنے گھر جاتے ہو؟ گھنٹہ آدھا گھنٹہ, ہفتے میں ایک دفعہ مثلا, ہے نا. اور ہفتے کے سات روز آپ اپنے دفتر میں ہیں, اپنے کاموں میں ہیں. کوئی بھی جس کے جو بھی مشغلہ ہے, کوئی کسی کو اللہ نے دین کی علم کی اشاعت کے لیے قبول کیا تو پڑھنے پڑھانے میں, کوئی قاری صاحبان ہیں وہ بچوں کو پڑھانے میں, کوئی ملازم ہے وہ اپنے اس میں. وعدت ہے کہ اصل خانقاہ تمہاری وہ جگہ ہے, یہاں سے جو سیکھا اس کو وہاں برتنا ہے, اس کا وہاں اظہار کرنا ہے, اس کا وہاں عمل دکھانا ہے, کہ وہ ان اوقات کے اندر جو تعلیمات یہاں پر دی جاتی ہیں اس کو پر وہاں پر عمل کتنا کر رہے. ملازم ہو تو تم ایمانداری سے کام کر رہے ہو, اوقات کی نگہبانی کرتے ہو, نفع پہنچاتے ہو ادارے کی, کوئی چوری تو نہیں کرتے, اور کوئی بےمانی شیطانی تو نہیں کرتے. تو یہ اس کا پتہ وہاں پہ چلے گا کہ آپ نے کتنا سیکھا. ہر زندگی کے ہر شعبے میں وہاں اس کا اظہار ہوگا. اور بقول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بھائی دیکھو, جو شاگرد پٹھا ہوتا ہے نا کشتی لڑنے والے کو, اس کو تیار کرتے ہیں, اور جس وقت کشتی ہوتی ہے اور جب شاگرد جیت جاتا ہے تو وہ جو اس کا استاد ہوتا ہے وہ اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, میرے پٹھے نے جیتا. اور اگر کوئی ایسا پٹھا ہو کہ جس کے آگے کچھ اور لگانا پڑے, یعنی وہ گیا تو تھا اور پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے اور بھاگا کدھر, استنجا خانے کی طرف, تو وہ جیت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ دوسرا پہلوان وہ بھاگ گیا, وہ تو کشتی کے کھاڑے سے ہی بھاگ گیا, تو ایک دو تین کر کے جتا دے گا اس کو. کیا بھائی ایسا پٹھا نہیں بنا. اکھاڑے میں جب جاؤ تو استاد کا, مربی کا پاس کرو, لحاظ کرو کہ ہم کس کے پاس جاتے ہیں, کس کے پاس اٹھتے ہیں, کس کے پاس بیٹھتے ہیں, کس کی ہمارے اوپر نظریں پڑی ہوئی ہیں, اور انہیں ہم کیا امید رکھتے ہیں, کیا امید رکھتے ہیں وہ ہم سے. یہ بھی ایک حیا ہے نا بھائی. حیا جو ہے, حیا بہت بڑی چیز ہے. سارا کام حیا سے ہی بنتا ہے. اللہ ہر جگہ اللہ میاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو بندہ حیا آ جائے اس کے اندر ہر جگہ, کوئی دوسرا تو نہیں ہے, اللہ میاں تو ہے نا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اہل جہاں سے چھپ کے کر رہا ہے, والا سے تو نہیں چھپ سکتا, والا سے نہیں چھپ سکتا. یہی سارا سلوک ہے. اگر یہ اس کا استحضار قوی ہو جائے تو بس معاملہ ہی آسان ہو گیا. اللہ والے نے اس کو مختلف طریقے سے سمجھایا ہے, مختلف طریقے سے پلایا ہے, کہنا چاہیے داخل کیا ہے سمجھانے کے لیے. ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں کو بلایا, ہم سب کو پرندہ دے دیا, کچھ بھی دیا, مرغی دیا, کچھ بھی دیا, اور فرمایا جاؤ اس کو وہاں جمع کرو جہاں کوئی بھی نہیں ہو. سب گئے جا کے, کوئی کسی کونے میں, کوئی کسی کونے میں, کوئی کہیں جا کے سیوا کر کے لیا. ہاں بھائی جی, میں نے فلاں جا کر دیا, کوئی نہیں تھا وہاں, میں نے وہاں کر دیا, وہاں کوئی نہیں, وہاں کر دیا, کوئی نہیں. ایک شاگرد جو تھے بہت دیر کے بعد چلے آئے زندہ ہاتھ میں, مرغا. حضرت مجھے تو کوئی جگہ ملی نہیں. اچھا کیوں, کیسے؟ جی میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ میاں کو پایا. آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو تو ایسی تو کوئی جگہ نہیں ملی. فرمایا بس تیرا کام بن گیا, تیرا کام بن گیا. غور طلب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنا استحضار کریں, ہم اس کو سب اس کو اپنے اوپر لاگو کریں, ہم مرد بھی, ہماری خواتین بھی جو آئی ہوئی ہیں, جو آواز سن رہی ہیں ہماری, ہر ایک اپنے اوپر اس کو استحضار کرے کہ یہ کیفیت کیا میرے اندر ہے, میرے اندر ہے نہیں ہے. کیسے آئے گا؟ ہمارے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ میں نے مراقبہ سنا, حضرت نے تعلیم فرمایا, سنا میں نے ان سے. ویسے تو یہ تو ہمارے تمام اکابر کی تعلیم. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ہر نماز کے بعد 5 منٹ خالی ہو کے بیٹھ لیں اور بس. مرد حضرات مسجد نماز پڑھتے ہیں وہیں بیٹھ جائیں, خواتین گھر میں نماز پڑھی جائے گا وہیں بیٹھ جائیں, اور 5 منٹ یہ استحضار کریں کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مراقبہ رؤیت الہی. اللہ و حاضری جو ذکر میں پڑھا جاتا ہے, اللہ و حاضری, اللہ و ناظری, اللہ و مائی, اللہ حاضر ہے, اللہ ناظر ہے, اللہ میں دیکھ رہے ہیں, اللہ و مائی, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ مراقبہ فرمائے 5 منٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. 5 نمازیں 5 دفعہ ہو گئے نا, 5 × 25 منٹ ہو گئے, دن بھر میں 25 منٹ ہو گئے, کرتے رہیں. اور جو بھی ذکر بتلایا گیا ہے اس کو کرتے رہیں. اس وقت بھی یہی مراقبہ رکھیں کہ اللہ میرے ذکر کو سن رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, اللہ میری تلاوت کو سن رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ اس مراقبے سے یہ کیفیت بنتی چلی جائے گی. اور یہ 24 گھنٹے ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جائے گی, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں مرتبہ احسان, احسانی کیفیت. اس کو کہتے ہیں احسانی کیفیت. جس کو ڈاکٹر عبد الجار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, والد صاحب کے ذریعے فرماتے تھے, ایک صاحب آئے, انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت مجھے نماز میں, حضرت مجھے مرتبہ احسان حاصل ہو گیا, مجھے مرتبہ احسان حاصل ہو گیا, اب میں ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ بس دھیان سے توجہ سے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسی نماز پڑھنی چاہیے نا. فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. یہ سیکنڈ درجہ, یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کہ اللہ مجھے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور دوسرا درجہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیفیت صرف نماز میں ہی حاصل ہوئی ہے یا نماز کے باہر بھی حاصل ہوئی؟ مقصد یہ تھا کہ صرف نماز میں ہونا کافی نہیں ہے. یہ تو نماز کے وقت میں تو بہت اللہ میں دیکھ رہے ہیں, और पीछे जाके फिर सारे वही काम करेंगे, रिश्वत भी लेंगे, जुल्म भी करेंगे, हर वो बुराई। नहीं काफी नहीं, ये तो 24 घंटे आना चाहिए। साहबत राम रजमीन कोई कैफियत कैसे हासिल हो गई थी कि आपने आके आंदोलन सर्च किए गए हमारे लिए तो इस्तंजा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम आ जाते हैं तो हमें यू तलना में देख रहे हैं। हमारे इसका मफहूम है कि भाई ये तो तुम्हारी बशरी हाजत है, ये कैफियत उन्हें हासिल थी मतलब ऐसा, और साहबा को हासिल नहीं होगी तो किसको हासिल होगी? आदर्श आश्रम की एक नजर मुबारक से काम बन गया। मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊंगा, थोड़ा जगह बना दूंगा। तो ये आज भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन, कोई कहता ये कैसे नहीं, मुमकिन है आज भी। और ये यही ताकत होती है, यही ताकत होती है कि जो आदमी की मुहाफजत करती है हर जगह हर माहौल में। कभी ऐसे जगह पर जाना पड़ जाता है आदमी का तो वहां यही कैफियत उसकी मुहाफजत करती है, वो रच चुका है बस चुका है उसकी जिस्मो जा में, तो उसे हर वक्त ख्याल है कि मेरे इस फेल से अल्लाह नाराज हो जाएंगे, इसे मुझे ये फेल नहीं करना, मुझे बदनजरी नहीं करनी है, नजर नहीं डालना है, मुझे अपनी नजर को बचाना है, और अगर गलती से पड़ गई तो दोबारा नहीं डालना। क्यों? कि अगर डाल लिया तो और तो किसी को खबर नहीं हुई, लेकिन अल्लाह को तो पता चल गया ना कि इसने जानबूझ के नजर डाला इसके ऊपर, दोबारा फौरन कल्ब में स्याही आनी है, और वो निस्बत इज्जत पड़नी। तो वो यही वो ताकत होती है जो आदमी को हर जगह हर माहौल में ताकत पर आमादा भी रखती और गुनाह से बचाती भी है ना। ठीक है ना, पिछले हफ्ते शायद ये वाक्य सुनाया था, वहां मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो बांदी, हजरत शेख ने लिखा है वाक्य ये कि वो उसको बाजार में छोड़ कर गए, भाई ठहरो मैं आता हूं, तो वो वहां से वापिस आए जब तो वो गायब थी, उसको तलाश किया तो जरा सन्नाटे में खड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि मालिक आप नाराज ना हो, सेठ साहब आप नाराज ना हो, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं वहां से इसलिए हट गई कि वहां पर गफलत का माहौल था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल काफिल लोग हैं, यहां तो अल्लाह का अजाब ना आ जाए, तो मैं डर के मारे वहां पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया और मैं इधर आ गई हूं अल्लाह अल्लाह करते हुए। तो ये क्या चीज थी? ये वही कैफियत थी, इस बंदी को ये कैफियत हासिल थी अल्लाह ताला की याद की जिक्र की। भाई जन्नत की औरत का जो हाल बयान फरमाया गया है उसमें ये बात बयान फरमाई है, उसकी खसूसियात में कि उसकी जूतियां तक अल्लाह की तस्वीर में मशगूल होंगी। इसका हूर का जो जन्नत की औरत है ना, इतना वो उसका वो जाकिर है कि उसकी जूतियां तक अल्लाह की तस्वीर में मशगूल है, इतनी बड़ी जाकरा है वो। तो क्या ये मोमिन में नहीं होना चाहिए? ये तो बदरजा होता होना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने हर तरह के, यानी जिसको हम अहमियत नहीं देते, जिन चीजों को, उन चीजों से बचने का कितना एहतमाम फरमाया, नजर की हिफाजत है। बांग्लादेश में हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जो तालीम और ताल्लुम में मशगूल थे हजरात, उन्होंने कहा जी हमारे पास बच्चे आते हैं, अमृत बच्चे होते हैं, उनके चेहरे पे कशिश होती है, दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो जब तुमको पढ़ाना है वो सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं, अब हम कैसे उनसे बचें, उनको बगैर देखे कैसे पढ़ाएं? हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया भाई उन्हें आप हाशिया बना लें, बस बात खत्म होगी। उलमा समझ गए इस बात को, किताब आप कोई किताब खोलें दीनी तो जो मोटा मोटा सामने लिखा होता है वो होता है मतन, और साइडों में देखेंगे बारीक बारीक सा होता है जो थोड़ी छोटी तशरी होती है, उसको कहते हैं हाशिया। वो कहाँ होता है? साइडों में होता है, किनारों में छोटे छोटे लिख देते हैं कोई बात की तशरी करनी होती है। तो फरमाया इनको हाशिया बना लो, यानी सामने से हटा के साइड में कर लो ताकि निकालना पड़े। सुभान अल्लाह। तो तराकीब मौजूद है, अमल का जज्बा चाहिए। एक सेठ साहब जो है वो हजरत के पास आया करते थे, एक दिन उनके दफ्तर जाने का मौका मिला किसी काम से। वहां गए तो उन्होंने एक शुरू में ही पीए रखी हुई थी, पीए और रखी हुई थी, समझिए आप लोग। तो हजरत देखिए बड़ा हैरान, बाल भी संवरे हुए और पान की पीक भी मुंह से निकल रही है, होंठ भी लाल हो रहे हैं, अजीब रंग ढंग। तो शेख को इख्तियार हासिल है कि वो अपने शागिर्द की इस्लाह करे, और ये बद्यंती होगी कि अगर वो अपने शागिर्द के अंदर कोई कमी कोताही देख रहा है और उसके अंदर इस्लाह नहीं करता तो फिर उसको मुरीद करना जायज नहीं। तो हजरत ने हमको पूछा कि भाई ये आपने क्यों रखा हुआ है इसको, कह दी ये हजरत ये यतीम है। फरमाया भाई तू यतीम है तो तुम इसके अगर किफालत करना चाहते हो तो किसी के जरिए से इसके यहां सदका खैरात पहुंचा दो, कुछ पैसे पहुंचा दो, इसकी मदद करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं कि इसको यहां रखा जाए। बकौल कि तुम इसको देख देख के तुम यतीम हो रहे हो, और ये जिस होलिया में तुम नजर आ रहे हो है? ये तो दूसरी किसी दूसरी सिम की अक्कासी कर रहा है, फौर इसकी इस्लाम। तो इतना एहतमाम फरमाया है कि हम ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं ना असबाब गुनाह से दूरी, असबाब गुनाह से दूरी, गुनाह के असबाब के करीब न जाएं, गुनाह के असबाब को अपने करीब न रखें और अपने नफ्स पे भरोसा न रखें। नहीं कुछ भरोसा इस नफ्स अमारा का जाहिद, मजदूर फरमाते हैं नहीं कुछ भरोसा इस नफ्स अमारा का जाहिद, फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। कभी कभी आदमी पे कैफियत तारी होती है, उसको समझ में आता है यार मुझसे तो कोई बुराई नहीं होती और मैं तो नमाज का ही पक्का हो गया हूं, मामलात का पक्का हो गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या हो गया अब ये अपने पर अब एतमाद आ रहा है ना, अपने पर नजर आ रही है ताली की नजर, बुराई की नजर आ रही है। इसको फरमा रहे हैं फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमा रहना, ये किसी वक्त भी जो है वो बिल से बाहर आ सकती बिल्ली जो है, तो ये इससे बदगुमा रहना जरूरी। खैर इस पर अर्ज कर रहा हूं कि अपने बड़ों से जुड़ कर चलना है ना, इंशाल्लाह उसमें नफा ही नफा है, बचत ही बचत है, खैर ही खैर है। उसी के लिए ये सोहबतें जो मुज़ाकरात हैं, ये बैठके हैं, अल्लाह ताला जो फजाइल अभी सूरह दहर की पढ़ी गई वो अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये बशारतें चंद दिन का मुजाहिद, चंद दिन पास आदमी देखता है कहता है भाई बड़ा मुश्किल है दीन पर चलना, वही हदीस शरीफ है ना। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो हमें हमारी हिम्मत बंधाई, आपने फरमा दिया एक वक्त आएगा कि दीन पर चलना ऐसे होगा जैसे अंगारे को हाथ में लेना, ऐसा होगा अंगारे को हाथ में लेना। तो जो लोग सही मानों में इस वक्त मुजाहिदा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं हर तरह के गुनाहों से, तो उन पर यह वक्त आता है वो बाद को सोचने लगते हैं कि भाई बड़ा सख्त मरला। तो ये बचाते हैं सुन की, और ये खबरें मौजूद हैं कि ये वक्त आना है, लेकिन चंद दिन का मुजाहिदा, थोड़ा मुजाहिदा और फिर मुशाहिदा, मुशाहिदा ही मुशाहिदा है फिर तो हिम्मत से काम लिया जाए, अपने आप को माहौल में जोड़ लिया जाए, तरीका यही है माहौल में जोड़ लिया। ताकत मिल जाएगी, डोज मिल जाएगी जिसको कहते हैं खुराक, और फिर चल पड़े। और इस चीज को का खास एहतमाम बल्ले को अन्नी वलो आया, पहुंचाओ पा एक आयती क्यों ना। आज ऐसी कमी हो गई हमारे माशरे में, हम कहते हैं वो फलाया वो देखे, फलाया खुद देखे। मस्जिदों में मोबाइल बज रहे हैं, साफ म्यूजिक, अजीब अजीब, हालांकि उसमें सादी बेल भी होती है, इसको कहते हैं गुनाहे बेलज्जत। अल्लाह के घर में हम आ रहे हैं और हम वहां पर इसका एहतमाम नहीं कर रहे कि हमारे मोबाइल में कैसी आवाज लगी हुई है। अब वो अक्सर वहां बज रही है, लेकिन ये भी अलमिया है कि आस पड़ोस वाले मना भी नहीं करते, इसने बजा दी। कोई मना करता है तो बहुत शिद्दत से मना करता है, वो भी बेअसर होती है, उसका भी असर नहीं होता। अगर बहुत शिद्दत किसी चीज में दिखाई जाए तो उसमें नफसानियत आ गई, उसका असर जायल हो गया, तो अगले पे उसका असर नहीं होता। इसका तरीका यही है कि हम वहां पर नरमी से, भाई देखो शादी बेल भी होती है, इसमें शादी बेल लगा लो। मस्जिद में आते हैं आप शर्मिंदा होते हैं, बस फर्ज पढ़ते और भागते, क्या आज पड़ोस वाले खबर ले लेंगे अच्छे से, तो क्यों ऐसे शर्मिंदा होते भाई, शादी बेल लगा लो, ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी। तो बल्ले वो अन्नी वाला आए का आया का जो है मुराकबा भी जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ बात करते रहें, दफ्तर में वहां पर मुजाकरा करते रहें, अपने काम धंधों में वहां पर बजाय ईरान की तुरान की भी थोड़े दिन की बात कर ली, कोई बात सुनी अच्छी वो सुना दी। एक बात समझने की है कि ठीक है मैं उसको बिल्कुल हराम या नाजायज नहीं कहता, ये तो उलमा का काम है, मोबाइल की अहमियत उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन जबानी बताने की जो अहमियत है उसका मुकाबला नहीं है, उसका मुकाबला नहीं है। जो आदमी बिल मुशाफा किसी को दीन की बात बतलाए, दीन की बात समझाए। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم انت السلام كالسلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله ہم سب کی جمع ہونے کو انت قبول فرما لیجیے یا اللہ ہم سب محتاج ہیں یا اللہ ہم سب بخشش کے محتاج ہیں اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ ہم ایمان کے محتاج ہیں یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما یا اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما یا اللہ ہماری عبادات کو کامل کر دیجئے ہماری عبادات کو درست فرما دیجئے ہمیں عبادات پر مضبوط فرما دیجئے یا اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما یا اللہ حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما بڑوں کا اکرام چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما والدین کی قدردانی نصیب فرما یا اللہ کے حق سے بڑھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اندر نرم خوئی عطا فرما دیجئے مخلوق پر تراحم اور شفقت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما ہماری معاشرت کو درست فرما یا اللہ ہمارے رہنے سہنے طور طریقوں کو دین کے مطابق کر دیجئے غیروں کے طریقے ہماری زندگی سے نکال دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رائج فرما دیجئے یا اللہ ہمارے کمانے کے طریقوں کو درست فرما دیجئے ہمارے خرچ کرنے کے طریقوں کو درست فرما دیجئے ناجائز سے بچائیے حرام سے بچائیے مشتبہ سے بچائیے خالص حلال عطا فرمائیے عافیت دارین عطا فرما دیجئے یا اللہ زندگی کو آسان فرما پر مسرت فرما یا اللہ اپنی محبت کو غالب فرما دے تمام محبتوں پر اور ساری فکروں کو یا اللہ زائل فرما دیجئے، ایک اپنی محبت کی فکر دے کر، آخرت کی فکر دے کر ساری فکریں یا اللہ مغلوب فرما دیجئے، یا اللہ یا اللہ ناجائز محبتوں کا قلقمہ فرما دیجئے، جائز محبت حدود میں کر دیجئے، اور اپنی محبت کو تمام محبت پر غالب فرما دیجئے، ماحول کے برے اثرات سے ہماری ہماری آل اولاد کی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل مناظر گھاٹیاں آنے والی ہیں اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل اور آسان فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اکابر کا بزرگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما، اپنے مقبولین و صالحین کا ساتھ نصیب فرما، دنیا میں بھی ان کے ساتھ وابستہ رکھیے اور آخرت میں بھی انہیں کے درمیان ہمارا حشر فرمائیے، یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی بہترین بخشش فرما دیجئے، اور ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پر ایمان پر فرمائیے، یا اللہ ماحول کے برے اثرات سے خاص حفاظت فرمائیے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی ابتلاء اور آزمائش سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہر طرح کی ابتلاء اور آزمائش سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ عافیت دارین عطا فرما دیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ دینی جماعت دینی شخصیت دینی انجمن سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، رحمتہ